الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون وقال تبارك وتعالى في نفس السورة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وقال جل وعلا في سورة الأنبياء فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والرياء اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم وفقنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحافظ حدودك آمين يا رب العالمين حضرات ہمارے ان اجتماعات میں درس قرآن کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ نشست میں سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کا ہم نے مطالعہ کیا تھا اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کے آخری حصے میں ایک قسم کے نفاق کا ذکر ہوا اس سے پہلے بھی میں آپ کو یاد ہوگا کہ حقیقت نفاق کے موضوع پر ایک مفصل تقریر بھی کر چکا ہوں اور قرآن حکیم میں نفاق کے موضوع پر جو جامع ترین سورت ہے، سورہ منافقون، جس کے عنوان کی ہی بڑی گہری مناسبت ہے اس کے مضامین کے ساتھ، اس کا بھی یہاں پر تفصیلاً ہم مطالعہ کر چکے ہیں. آج چونکہ میں نفاق ہی کی ایک اور قسم، جس میں میرے نزدیک، میرے تجزیے کے مطابق جو آپ کے سامنے آئے گا عن قریب، ہم پاکستانی مسلمان بحیثیت مجموعی مبتلا ہو چکے ہیں، چونکہ مجھے نفاق کی اس قسم کا ذکر کرنا ہے، لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفاق کے بارے میں چند بنیادی باتیں میں پھر آپ کے گوش گزار کروں، تاکہ بعض بنیادی حقائق ذہن میں تازہ ہو جائے. سب سے پہلی بات یہ کہ نفاق اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ جس شخص میں یہ نفاق ہو اسے ہم منافق کہتے ہیں، یہ کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے. ایک مسلمان جو قانوناً مسلمان ہے وہ مومن خالص بھی ہو سکتا ہے، اس کے دل میں یقین ہو، ایمان ہو، اور وہ منافق بھی ہو سکتا ہے. لیکن مومن بھی اس دنیا کے اعتبار سے بس ایک مسلمان ہے، اس کے حقوق جو بھی ہیں قانونی وہ بحیثیت مسلم کے ہیں. اسی طریقے سے منافق بھی اس دنیا کے اعتبار سے مسلمان ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ تعالی نے، ظاہر بات ہے کہ آپ کو تو وحی کے ذریعے سے مطلع فرما دیا تھا منافقین کے بارے میں کہ کون کون منافق ہے، لیکن آپ نے اسے ایک راز رکھا، اور آپ نے کسی بھی منافق کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا اپنی پوری حیات طیبہ میں کہ جو کسی کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے. چنانچہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، جو بیشتر روایات ہیں ان کی روح سے حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور چونکہ اس کا بیٹا، اس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابی وہ ایک مخلص مومن تھے، تو ان کی درخواست پہ حضور نے اپنا کرتا مبارکہ جو ہے وہ بھی عبداللہ ابن ابی کے کفن کے لیے عنایت فرمایا. گویا کہ اس دنیا میں فار آل لیگل پرپزز، تمام قانونی تقاضوں کے اعتبار سے ایک منافق بھی مسلمان ہوتا ہے. دوسری بات ذہن میں یہ تازہ کیجئے کہ نفاق کی دو بڑی بڑی قسمیں ہیں. ایک قسم ہے شعوری اور ارادی نفاق، اور ایک ہے غیر شعوری اور غیر ارادی نفاق. شعوری منافق جس شخص نے کہ ارادتاً نفاق کی روش اختیار کی، وہ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے کہ جو فرض کیجئے کہ جاسوس کی حیثیت سے کسی مسلمان معاشرے میں آنا چاہتا ہے، تو اب وہ اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھے گا، نماز یاد کر کے آئے گا، ختنہ کرا کے آئے گا اگر کوئی ہندو ہمارے ہاں آئے جاسوسی کے لیے، اور وہ پوری طرح مسلح اور لیس ہو کر آئے گا کہ ہمارے عام مسلمانوں سے بھی زیادہ اس کی مذہبی معلومات بھی ہوں اور اس کا مذہبی طرز عمل بھی. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ شخص جانتا ہے اول روز سے کہ یہ سارا ایک بہروپ ہے جو میں اختیار کر رہا ہوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایک لمحے کے لیے بھی اس نے دل سے ایمان کو قبول نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی وہ حقیقتاً مسلمان نہیں ہوا. فرض کیجئے وہ یہاں دو سال، چار سال، چھ سال، آٹھ سال رہ جاتا ہے. اس کی بہت بڑی مثال وہ دو یہودی ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اتھر کو آپ کے قبر شریف سے نکال کر لے جانے کے لیے. وہ وہاں رہے اور انہوں نے اپنے تقدس کا، اپنی نیکی کا، اپنے زہد کا، اپنے تقوی کا، اپنی عبادت گزاری کا اتنا سکہ وہاں رواں کیا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اہل اللہ ہے. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ان پر تو اپنی حقیقت روشن تھی کہ ہم کون ہیں. تو ایک نفاق یہ ہے. اس کی مثال ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ملتی ہے، اور اس کا سورہ آل عمران میں ذکر ہے کہ یہود کے کچھ لوگوں نے ایک سازش کی کہ صبح کے وقت ہم اپنے اسلام اور ایمان کا اعلان کریں، حضور کے پاس بیٹھیں، شام کو ہم پھر مرتد ہو جائیں، اور ہم لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ ہم تو اندر سے جا کر دیکھا ہے کچھ نہیں ہے، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، یہ دور سے بہت اچھے نظر آتے ہیں، بھئی ہم تو بڑے خلوص کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، ہم نے پورا دن جو ہے ان کی معیت میں گزارا لیکن ہمیں تو کچھ ملا نہیں، ہم تو مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ یہ سازش انہوں نے اس لیے کی تھی کہ اسلام اور ایمان کی جو ساکھ بن گئی ہے اس ساکھ کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے پھر خواہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیا جائے، اس کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، لیکن وہ واپس نہیں آتا۔ تو اس سے جو ساکھ قائم ہو گئی ہے اسلام اور ایمان کی، اس کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ یہ ہے۔ کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو ہم متزلزل کر لیں گے نا، کچھ نہ کچھ لوگ تو شک میں مبتلا ہو جائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ گئے تھے، بہت قریب رہے ہیں، سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے جنہوں نے سازش یہ کی ہو انہوں نے تو اس کا خصوصی اہتمام کیا ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا سورہ آل عمران میں ذکر ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، آمنوا باللذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو اس چیز پر کہ جو اہل ایمان پر نازل ہوئی، یعنی یہ قرآن مجید، قرآن مجید پر ایمان کے معنی ہے کہ حضور کے دامن میں آ گئے، حضور کی رسالت کا اقرار کر لیا، اور شام کو انکار کر دو، مرتد ہو جاؤ، شاید کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ پلٹ آئے۔ اب یہ جو میں نے تین مثالیں آپ کو دے دیں، اس سے کلیئر ہو گیا کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے جو عرصہ بھی، وہ چند گھنٹے کا عرصہ ہو یا چند دن ہو یا چند سال ہو، جو بھی بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے رکھا ہے، وہ انہیں بھی معلوم تھا کہ ایک بہروپ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، وہ شعوری طور پر جانتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں۔ یہ ہے وہ شعوری اور ارادی نفاق۔ ایک دوسرا نفاق جس پر کہ میں نے تفصیل سے زیادہ گفتگو کی ہے کہ ہم مسلمانوں میں اگر کہیں نفاق کا امکان ہے تو اس دوسری قسم کا امکان ہے، وہ نفاق کیا ہے اس کی میں نے تفصیل کے ساتھ وضاحت کی تھی کہ اس کا جو تجزیہ میں نے کیا اور اس کی جو تفصیل میرے سامنے آئی ہے اسے میں اختصار کے ساتھ پھر دہرا رہا ہوں کہ دیکھیے، کوئی شخص ہے کہ جسے اسلام کی دعوت اپیل کرتی ہے، فیس ویلیو پر وہ اسے اچھی لگتی ہے، وہ اسے قبول کرتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ تمام انسان برابر نہیں ہیں، نہ جسمانی قوت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، نہ ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، اور نہ قوت ارادی کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ جیسے ذہنی صلاحیتوں میں تفاوت ہے، فرق ہے، جیسے جسمانی قوت اور صحت کے اندر فرق ہے، اسی طریقے سے انسان کی قوت ارادی میں بھی فرق ہے۔ ایک شخص ہے کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے، کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی قوت ارادی مشمل ہے، وہ جو غالب نے کہا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ تو یہ چیز جو ہے، جو لوگ اسلام کو قبول کیا جنہوں نے، اور جنہوں نے لبیک کہا اسلام کی دعوت پر، اب ان میں جہاں قوی الارادہ صاحب عزم و ہمت لوگ تھے، وہاں کچھ کمزور لوگ بھی تھے، ضعیف بھی تھے۔ اب جہاں تک تو ہے ان قوی لوگوں کا معاملہ، وہ تو بالکل صاف ہے کہ ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو قبول کیا، اب ہرچے باد آباد، ماں کشتی درا بنداختے، اب جو ہو سو ہو، اب ہم تو اگر جیئیں گے تو اس کے ساتھ اور مریں گے تو اس کے ساتھ، ان کی ایک ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے اس کاز کے ساتھ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ جو یہ بیچارے کچھ ضعیف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اب ان کا ایک پروسیس شروع ہوتا ہے جس کے چار درجے ہیں جو میں نے سمجھے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قرآن اور سنت اور سیرت سے ہی در حقیقت سارا استنباط اور استدلال ہے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اسلام لائے، ایمان کو قبول کیا، لیکن جب اسلام کے معاملے میں کوئی قربانی دینے کا وقت آیا، کوئی کٹھن مرحلہ آ گیا، کوئی آزمائش کا موقع آ گیا، یا جہاں تقاضا ہوا کہ اب آؤ میدان میں، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آؤ، انفرو، نکلو اللہ کے راہ، اس وقت یہ ہے کہ ان میں ایک طرح کا تزلزل پیدا ہوا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پاؤں جھوٹے پڑ رہے ہیں، اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، چونکہ وہ ضعیف قوت ارادی، اپنے اس قوت ارادی کے اضمحلال کی وجہ سے وہ اس وقت وہ شکل اختیار نہیں کر سکتے جو فیض کے اس شعر میں آئی ہے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داما سب بھول گئی مصلحت اہل حوث کی، یہ وہ نہیں کر پاتے۔ لہذا کہیں کوئی کمزوری کا ظہور ہو گیا، کہیں کوئی لغزش ہو گئی، کہیں حضور کے کسی حکم سے سرتابی ہو گئی، لیکن اس لیکن کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے، انہیں اعتراف رہا اپنی کمزوری کا، مانتے رہے کہ ہم سے خطا ہوئی، تسلیم کرتے رہے کہ ہم سے کمزوری کا ظہور ہوا ہے، استغفار کرتے رہے اللہ سے بھی، اور حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہو کر اپنے اس قصور کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے بھی درخواست کرتے رہے کہ حضور ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم سے کمزوری کا اظہار ہوا ہے، آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے استغفار فرمائیں۔ جب تک یہ کیفیت رہتی ہے، اس کو نفاق نہیں کہیں گے، یہ صرف ضعف ایمان ہے، ایمان کی کمزوری ہے، لیکن یہ کہ اب اس سے اگلا قدم اٹھتا ہے انسان میں، چونکہ ایک شے وہ بھی ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، عزت نفس۔ یہ عزت نفس جو ہے انسان کو اب آمادہ کرنا شروع کرتی ہے کہ بار بار اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو ذلیل کروا لینا کیا فائدہ، کیوں نہ کوئی بہانہ بنا دیا جائے، کوئی جھوٹا عذر تراش لیا جائے کہ یہ وجہ تھی میں اس لیے نہیں آ سکا، ورنہ میں تو آنا چاہتا تھا۔ اب یہ ہے اصل میں جہاں سے جھوٹ کا آغاز ہوا، تو یوں سمجھئے کہ اب یہ صرف ضعف ایمان کا معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ یہاں سے نفاق کا مرض شروع۔ البتہ جیسے ٹی بی کی تین سٹیجز بہت مشہور اور معروف ہیں، اسی طرح اس نفاق کی بھی تین سٹیجز ہیں۔ ابھی یہ پہلی سٹیج میں ہے، اس نے جھوٹے بہانے بنانے پر کی نوبت ابھی آئی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو بھی ایکسپلینیشنز کال ہو رہی ہیں یا جس طریقے سے بھی ان سے وضاحت طلب کی جا رہی ہے، کیوں نہیں آئے، جو نظم ہے اس کا تقاضا کیوں پورا نہیں کیا، تمہیں ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی تم نے اس کو کیوں نہیں ادا کیا، تو اب صرف جھوٹ کا سہارا لے کر وہ اپنے آپ کو ملامت سے بچا رہے ہیں اور اس طرح اپنی اس جھوٹی عزت نفس کا تحفظ کر رہے ہیں۔ یہاں سے نفاق شروع ہوا، لیکن یہ نفاق کی پہلی سٹیج ہے۔ اس سے آگے بڑھتی ہے بات، تو انسان خود یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب میں نے بار بار بہانے تراشے ہیں تو میری بات کا کچھ اعتبار اٹھ رہا ہے، لہذا اب اس میں زور پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ گواہ ہے، واللہ شہید علی ما فی قلوبنا، اللہ جانتا ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، میرا عذر حقیقی ہے، میرا جو بھی جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے، بلکہ حالات ہی ایسے تھے۔ جھوٹی قسموں تک جب بات آ جائے گی تو یہ اب وہ ٹی بی جو ہے نفاق کی، وہ دوسری سٹیجز پہ آ گئی۔ اس کی جو تیسری اور آخری سٹیج جو سب سے خطرناک ہے اور جہاں پہنچنے کے بعد میں کہا کرتا ہوں اٹس پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب یہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ پہلی سٹیج میں ہو علاج ہو جائے گا، دوسری سٹیج میں ہو تب بھی علاج کا امکان ہے کہ ایک انسان اگر اپنی اصلاح کرنا چاہے اور صورتحال کے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہے تو اس کا علاج ہو جائے گا اور وہ اس مرض سے چھٹکارا پا جائے گا، لیکن تیسری سٹیج میں آنے کے بعد پھر اس کی اصلاح کا کوئی امکان نہیں۔ وہ تیسری سٹیج جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا پھر اس کے نفسیاتی پس منظر کو سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ جب بھی بلاوا آیا اور میں اپنی کم ہمتی کی وجہ سے بیٹھا رہ گیا، پیچھے رہ گیا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فوراً لبیک کہتے ہیں، انہیں کوئی مصلحتوں کی فکر نہیں، انہیں جان اور مال پیارا نہیں، انہیں کوئی بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اب یہ لوگ جو، وہی میں پھر دوبارہ شعر پڑھنے پر مجبور ہوں کہ جیسے ہی پکارا جائے تو فوراً اس پکار کی صدائے بازگشت کے ساتھ ہی فوراً وہ لبیک کہتے ہوئے چلے آئے، یہ ہے وہ تصور جو فیض نے دیا اس شعر میں کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ جب گھنٹہ بجتا ہے اور معلوم ہوا کہ اب کسی کام کا وقت آ گیا ہے تو اس گھنٹے کی آواز جب ہم تک پہنچتی ہے تو وہ تنہا نہیں لوٹتی، ہمیں ساتھ لے کر جاتی۔ ہم اس آواز کے ساتھ ہی پہنچتے ہیں. تو جو مومنین صادقین ہیں ان کا نقشہ تو یہی ہے کہ جب پکارا اللہ نے اس کے رسول نے حاضر لبیک, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے اندر اب ان لوگوں سے ایک دشمنی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری کمزوری نمایاں ہو رہی ہے. اگر سب بیٹھے رہ جاتے کوئی بھی نہ اٹھتا تو ظاہر بات ہے کہ سب برابر تھے. اب جب کچھ تو اٹھ گئے اور انہوں نے اپنے اس فرض کی پکار پر لبیک کہی اور کچھ رہ گئے, تو یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ہمیں نمایاں کیا اور ہمارے لیے یہ پوری توہین و تذلیل کا سامان فراہم کیا. لہذا ان سے ایک بغض, ان سے ایک عداوت, ان سے ایک دشمنی, یہ اب دل میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی. یہ وہ چیز ہے جس کو کہ سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ کیوں نہیں ایمان لاتے جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں. تو انہوں نے کہا نومنو کما آمن السفہا, کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو بالکل فینیٹکس ہیں, ان کو کچھ ہوش نہیں, انہیں اپنے بھلے برے کی تمیز نہیں, انہیں اپنے مستقبل کی فکر نہیں, انہیں اپنی جان کا خیال نہیں, انہیں اپنے اولاد کا خیال نہیں, انہیں اپنی اولاد کے مستقبل کا خیال نہیں, تو دیوانے ہیں. اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. یہ جو ان کی کیفیت تھی کہ وہ اہل ایمان پر اب زبانیں تان دراز کرتے تھے, پاگل ہو گئے ہیں, دماغ خراب ہو گیا ہے, فینیٹکس ہیں ان لوگوں کو تو, غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ, ان کے دین نے ان کی مت مار دی, ان کی عقل جو ہے وہ اب قائم نہیں رہی. اور ظاہر بات ہے کہ اس میں اس پرسنل عداوت اور دشمنی اور بغض کا سب سے بڑا ہدف محمد رسول اللہ کی ذات بن گئی. انہوں نے ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کیا. یہ ہے جن کی وجہ سے کہ ہماری یہ توہین و تذلیل ہوتی رہتی ہے. یہ ہے وہ نفاق کی وہ تیسری سٹیج کہ جہاں پہنچ کر پھر انجام اس کا وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا سورہ توبہ میں کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. ان تستغفر لہم 70 مرتن لن یغفر اللہ. یہ ہیں وہ 3 سٹیجز نفاق کی. اچھا, اس نفاق کے بارے میں قرآن کی گواہی ہے کہ انہیں شعور نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھیے, اس لیے کہ سورہ بقرہ کے اس رکوع میں بھی بار بار یہ آتا ہے. اب دیکھیے ابتدائی سے میں کوٹ کر رہا ہوں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. انہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آگے چل کر بھی اسی رکوع میں وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ, انہیں شعور نہیں ہے. یہ جو ہے نفاق, یہ در حقیقت ایک غیر شعوری نفاق ہے. اس میں ان کے ارادے کو دخل نہیں ہے, بلکہ یہ کہ اس نفاق میں اکثر و بیشتر انسان اپنے آپ کو مومن اور مسلم سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم سمجھدار ہیں اور یہ بے وقوف ہیں, ہم سمجھ کر چلنے والے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں بالکل دائیں بائیں دیکھتے نہیں اور خطرات کے بارے میں سوچتے نہیں, خامخواہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلتے ہیں. صرف یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے مابین, ورنہ ہم بھی مسلمان ہیں. اب یہ جو نفاق کی قسم تھی جس کو میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا اور آج بھی میں نے آپ کے چند منٹ لے لیے اس کی مزید وضاحت کے لیے, وہ در حقیقت اس پہلو سے کہ اقامت دین کی جس جد و جہد کا یہ ایک جز ہے, یہ سلسلہ شام الہدا اور میرے خطبات اور میرے دروس اور میری تقاریر, یہ کوئی میرا پروفیشن نہیں ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ میرا پروفیشن اگر کوئی تھا تو وہ اور تھا. یہ تو در حقیقت میری زندگی, میں نے جو اس کا مقصد معین کیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, اس جد و جہد ہی کے لیے تو یہ سارا معاملہ ہے. یہ جہاد بالقرآن, اس لیے کہ دعوت, تذکیر, تربیت, تعلیم, یہ تو در حقیقت قرآن مجید کی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ ہے بنیادی پروسیس اس انقلاب کا, اقامت دین کی جد و جہد کا یا اسلامی انقلاب کا. لہذا چونکہ میری ساری جد و جہد اسی سلسلے کی کڑی ہے اور در حقیقت کس کے پس منظر میں نفاق کی وہ قسم آتی ہے اہمیت کے ساتھ, کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل و کرم کی یہ نشانی ہے کہ کسی انسان کے دل میں یہ عزم پیدا ہو جائے کہ میں تن من دھن اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں. لیکن یہ فیصلہ فرض کیجئے اس نے کسی بڑے سینٹیمنٹل مومنٹ میں کیا ہے, ایموشنل مومنٹ میں کیا ہے, جذباتی سطح پر کیا ہے. اب یہ فیصلہ کرنے کے بعد اب مخالفتیں شروع ہوتی ہیں. پہلے والدین کی طرف سے ہی ہوگی, کیا ہو گیا تمہیں, تمہیں کیریئر کی فکر کرنی چاہیے, یا یہ کہ اگر وہ برسر کار ہے تو یہ ملامت ہوگی کہ تم نے اپنا وقت جو ہے لگانا شروع کر دیا ادھر ادھر, تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, یا تم نے ایک اگر اپنی آمدنی پر قدغنیں لگا لی ہیں اور حرام سے کنارہ کشی کی ہے تو یہ جو دو دو اور چپڑی مل رہی ہیں یہ تو بمشکل ایک ملے گی اور سوکھی ملے گی. ایک کشمکش شروع ہوگی. اس کشمکش کے نتیجے میں, اس تصادم کے نتیجے میں, فرض کیجئے اب ایک شخص اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس نوجوان کے سامنے آئے گا کہ حضور کا حکم ہے ایف اللہ وقص الشوارب, داڑھی بڑھاؤ اور مجھے کتراؤ, میں داڑھی رکھوں گا. اس کے معاشرے میں اسی سے کشمکش ہوگی. ایک شخص جو ہے طے کرتا ہے کہ مجھے آج تک ہوش نہیں تھا, میں جب اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے دین میں تو پردہ ہے, مجھے پردہ نافذ کرنا ہوگا, اپنے گھر میں تو نافذ کرو. ظاہر بات ہے کہ اب معاشرے کے ساتھ اس کا تصادم اس ایشو پر ہو جائے گا. جب یہ تصادم آتا ہے تو اب کچھ ہمتیں, کچھ تو ہوتے ہیں جواں ہمت لوگ, صاحب ہمت صاحب عظیمت لوگ, گھر چے باد آباد, وہ کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے, جو چیز انہوں نے طے کر لی ہے پیشکش نہیں کرتے. وہ جو اقبال نے کہا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ایک معاملہ یہ ہے. ایک وہ ہے کہ جو اب مطمئن ہونے شروع ہوتے ہیں, وہ پریشرز جو ان پر پڑتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ وہ پسپائی اختیار کرتے ہیں. یہ جو پسپائی اختیار کرنا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے, اس لیے کہ در حقیقت یہی ہے کہ جو پھر اس گویا کہ اس شخص کی شخصیت کی گاڑی جو ہے اس پٹڑی پر پڑ جائے گی کہ جس میں یہ چار سٹیشنز میں نے گنوائے ہیں, ضعف ایمان اور اس کے بعد نفاق کی پہلی سٹیج اور پھر دوسری سٹیج اور تیسری سٹیج. تو چونکہ میرے اس مقصد زندگی کے ساتھ کس قسم کے نفاق کی اہمیت ہے اور اس کا براہ راست تعلق ہے, اس لیے میں نے اس قدر تفصیل سے اس کو بیان کیا. اور سورہ عنکبوت کا جو پہلا رکوع ہمارا جو گزشتہ نشست میں جس کا درس ہوا تھا اس میں یہی بات سامنے آئی, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنوا. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو پہلے آئے, جس نے کہا آمنت باللہ ہم نے امتحان لے لیا کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. ایک صحابی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول, ذرا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو. یہ الفاظ زبان سے نکال دینے آسان ہیں. انہوں نے پھر عرض کیا حضور نہیں مجھے واقعتاً آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا فاعد للفقر, تو اب فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر وہ راستہ تو میرا اختیار کرو گے, اور میرے راستے میں پھر گلچھرے نہیں ہیں, یہ عیش نہیں ہے, میرا راستہ تو یہ الفقر و فقری. تو یہ بات ہے اصل میں کہ جن لوگوں کی یہ ہمت نہیں ہو پاتی وہ پھر متزلزل ہوتے ہیں. فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہمارا تو یہ مستقل قانون ہے, ضابطہ ہے, ہماری یہ سنت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. ہماری سنت ثابتہ یہ ہے کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے ہم امتحان ضرور لیتے ہیں. یہی مضمون, اب کیونکہ پورے رکوع کو تو اس وقت میں نہیں دہرا سکتا, اس رکوع کے آخر میں نکھر کر آیا. وہ کیا آیت تھی اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ, پھر جب انہیں کوئی ایزا پہنچائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں تو ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرا جانا چاہیے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, اور اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے, حالات بہتر ہو جائیں, آسانیاں ہو جائیں, فتح آ جائے, مال غنیمت کی ریل پیل ہو جائے, تو اس وقت یہ بھی آ موجود ہوں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. یعنی مشکل وقت کے ساتھ ہی نہیں تھے, اس وقت کونوں خطروں میں گھس گئے, اس وقت کہیں پسپائی اختیار کر لی, جھوٹے بہانوں کی ڈھال سے اپنے آپ کو بچا لیا, کوئی عذرات لنگ تراش کر وہ اپنی اس آزمائش کی گھڑی میں پیچھے رہ گئے. لیکن جب وقت آئے گا فتح کا اور نصرت خداوندی تمہارے قدم چومے گی تو یہ آ موجود ہوں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. اب الیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ خوب واقف نہیں ہے اس سے کہ جو لوگوں کے سینوں کے اندر ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کہ کون حقیقتاً مومن ہے اور کون منافق ہے۔ یہ ہے نفاق کی وہ حقیقت کہ جس کا اصل تعلق جو ہے وہ اقامت دین کی جد و جہد سے ہے، اس کشمکش سے ہے کہ جو غلبہ دین کے لیے لابدہ منہ ہے۔ دین کی غلبے کی اگر کشمکش ہوگی تو باطل تو لازماً راستہ روکے گا، ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، اور اس میں جہاں اہل باطل جو ہے انہیں اپنی جانیں دینی ہوگی، وہاں اہل حق کو بھی اپنی گردنیں کٹوانی ہوگی، جیسے کہ حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر اور ان کے ساتھ 68 اور صحابہ ہیں کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے غزوہ احد میں۔ لیکن یہ کہ اگر اس سے انسان پہلوتے ہی کرے، پسپائی اختیار کرے، پیچھے ہٹ جائے، بہانے بنانے شروع کرے، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بچائے، اور اپنے دل میں الٹا ان لوگوں کے لیے ایک بغض اور عداوت محسوس کرے کہ جو سرفروشی کر رہے ہیں اور جافشانی کر رہے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ یہ تو اصل میں تمہید ہوئی کہ جو ہمارے اس سابقہ درس کے ساتھ آج کی میری اس گفتگو کو جوڑے گی۔ ایک منطقی نتیجہ آج کے دور میں اس نفاق کے بارے میں جو نکلتا ہے، از خود ایویڈنٹ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسے نوٹ کرا دوں آپ کو، اس قسم کا نفاق اس زمانے میں بہت کم ہوگا۔ کیوں؟ سمجھ لیجئے کہ کم ہے کہ جو اقامت دین کی جد و جہد میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے۔ اکثر و بیشتر کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ بس نماز، روزہ، دین، اللہ اللہ خیر صلاح، کچھ چیزیں حرام ہیں، شراب کو مونی لگانا، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، باقی یہ ہے کہ باقی زندگی جو ہے توانائیاں، قوتیں، صلاحیتیں پھلنے پھولنے پھیلنے میں لگاؤ، کیریئر میں شائن کرو، پروفیشن میں آگے آؤ، تجارت کو جماؤ، اپنے اور جو بھی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر اپنے مال و اسباب کے وسعت کو جتنا پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ۔ اصل جو ان کی زندگی کا دھارا ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ دین، بلکہ صحیح لفظ ہوگا، مذہب کا صرف ایک اپینڈکس ہے، صرف ایک ضمیمہ ہے جو انہوں نے اس کے ساتھ لگایا ہوا۔ ان کی توانائیاں، ان کی قوتیں، ان کی صلاحیتیں، ان کے اوقات، ان کی بیشتر اور بہتر جو صلاحیتیں ہیں وہ صرف ہو رہی ہیں دنیا بنانے، دنیا کمانے، اور دنیا میں پھیلنے، پھلنے اور پھولنے کے لیے۔ لیکن ایک ضمیمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، کچھ چندے ہیں، کچھ مساجد کی سرپرستی ہے، کچھ علماء کی خدمت ہے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا اس نفاق سے اب کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ نفاق تو اس کا خطرہ تو ان کے لیے ہے کہ جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے شعوری پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب دیکھیے، وہ مجھے شعر یاد آیا کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جن لوگوں کا تصور دین کا مذہبی ہے، مذہب کو انہوں نے بس زندگی کے ایک اپینڈکس کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے، ان کے لیے کسی آزمائش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ان کے لیے کٹھن مرحلہ نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہو کہ ہرچے باد آباد، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اب یہ ہے جن کا امتحان لیا جائے گا۔ وہ پہلے تو امتحان میں بیٹھ ہی نہیں رہے، ان کے نہ فیل ہونے کا امکان نہ پاس ہونے کا امکان۔ یہ تو جو امتحان لے گا، جو امتحان میں بیٹھے گا، اس کے لیے امتحان۔ لہذا اس نوع کا نفاق ہمارے معاشرے میں ایک نظری اعتبار سے تو اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے شعوری طور پر پیش قدمی کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس کا کہ اگر ثابت قدم نہ رہے، جمے نہ رہے، ڈٹے نہ رہے، ہرچے باد آباد کی کیفیت نہ ہوئی، تو وہ اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے عوام الناس کے ساتھ اس نوع کے نفاق کا تعلق ہے۔ البتہ ایک نفاق کی قسم وہ ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ بعض حضرات شاید میرے ان الفاظ کا برا منائے، وہ نفاق کہ جس میں ہم اس وقت مسلمانان پاکستان بحیثیت مجموعی پوری قوم جو ہے وہ مبتلا ہے۔ اس میں افراد کا استثناء ہو سکتا ہے، وہ میں عرض کر دوں گا، لیکن بحیثیت مجموعی ہم ایک شدید قسم کے نفاق کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ یہ نفاق کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اصل میں یہ آیات ہیں جو آج میں نے تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے۔ دیکھیے، اس میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے پہلے جو تین آیات ابتدائی ہیں 75-77 سورہ توبہ کی، ان کو اچھی طرح اب یہ ورق اپنے سامنے رکھیے اور ایک ایک لفظ کو سمجھیے۔ وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا۔ کوئی لفظ مشکل نہیں ہے اس میں، عہد، عاہدہ، اسی سے معاہدہ بنتا ہے۔ من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، مراد کیا ہے؟ دولت، سرمایہ، پیسہ، اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ عہد کیا ہے؟ معاہدے کی تو دو شقیں ہوتی ہیں نا، اگر اللہ یہ کر دے تو ہم یہ کریں گے، یہی ہے۔ اس کو آپ شرط جواب شرط کہیں، یا معاہدے کے دو جو ایگریمنٹ ہے اس کے دو جو ہے پہلو ہیں وہ ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، لن نصدقن، ہم لازمن صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں اپنے اس مال کو صرف کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم لازمن ہو جائیں گے اللہ کے بڑے ہی نیک بندوں میں، ہمارا پورا طرز عمل بہت ہی نیکی پر مبنی ہوگا۔ اور اس میں سب سے کٹھن بات تو یہی ہے نا، مال، اس لیے کہ انسان جو ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد، مال کی محبت میں امتحان بہت ہی، انسان بہت سخت ہے۔ ہم یہ مال اللہ کی راہ میں دیں گے، خرچ کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، تو جب اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل سے، یہ لفظ فضل پر بھی ذرا توجہ کر لیجئے، بعد میں میری گفتگو میں اس کو بڑی برکتی اہمیت حاصل ہوگی۔ یہ فضل اصل میں قرآن مجید میں آتا ہے اجر کے مقابلے میں۔ اجر کیا ہے؟ اجرت، کسی عمل کا نتیجہ، اجرت کا لفظ اسی سے بنا ہے، اجر کوئی۔ فضل کیا ہے؟ جو چیز زائد ہو، اسی سے لفظ فاضل، فاضل سرمایہ، فاضل، جو زائد شے دی گئی ہو بغیر کسی محنت اور مشقت کے۔ یعنی یہ کہ اگر انسان نے کوئی محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، تو اس کا استحقاق تو ہے وہ اجرت کے جو معین ہو چکی تھی۔ 8 گھنٹے آپ کو کام کرنا ہے بھائی، میں آپ کو 30 روپے دوں گا، یہ تو اجرت ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، 30 روپے آپ نے اس کو دے دی۔ لیکن اگر آپ نے اسے 10 روپے مزید دیے تو یہ فضل ہے، اس کو وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، کلیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اجرت تو وہ اس کا رائٹ ہے، وہ کلیم کر سکتا ہے، لیکن فضل رائٹ نہیں ہے۔ فضل وہ شے ہے جو بلا استحقاق وہ عطا کر دی جا، اور اللہ کا فضل وہ شے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم اور اپنے رحم سے اور اپنی جود سے اور اپنی سخا سے اور اپنی عطا سے کسی کو نواز دے بغیر اس کے کہ اس کا کوئی استحقاق اس پر قائم ہوا۔ اس لفظ فضل کو اچھی طرح سمجھ لیں، اجر کے مقابلے۔ فلما آتاهم من فضله، تو جب اللہ نے دیا انہیں اپنے فضل سے، بخلوا به، تو انہوں نے اس کے ساتھ اب بخل کی روش اختیار۔ کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، اردو میں بخل بھی بولتے ہیں۔ اب وہ تجوریوں میں سینت سینت کر رکھ رہے ہیں، الذی جمع مالا وعدده، یہ تعداد یا گنتی کرنا کسی زمانے میں تو ہوتا تھا تجوری کے اندر رکھے ہوئے کو گننا، اور آج کل وہ ہوتی ہے اینوئل بیلنس شیٹس، کہاں سے ہم کہاں پہنچے اور ہمارے ایسٹس کیا ہیں اور وہ ہمارے فکسڈ ایسٹس کیا ہیں اور موبائل کیا ہیں اور کیا شکلیں بن گئی، بات وہی ہے۔ تو وہ بات کہ اب انہوں نے بخل کی روش اختیار کی، بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اسے سنبھال کر رکھا، سیت سیت کر سنبھالا۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور انہوں نے روگردانی کی اور اعراض کیا، بڑی استغنا کے ساتھ، یعنی بہت ہی اس میں صنعت لفظی کی بات آ جائے گی، جب اللہ نے غنی کر دیا تو ان میں استغنا آ گیا، اب لاپرواہی آ گئی، اب نہ اللہ کی طرف توجہ ہے، نہ رسول سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے کوئی آمادگی ہے۔ وعدہ یہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، ہم اس کی راہ میں لگائیں گے، کھپائیں گے، صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، انفاق کریں گے، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تو انہوں نے بخل کی روش اختیار کی اور اعراض کیا اور روگردانی کی۔ اب آ رہی ہے وہ آیت کے جس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کی حقیقت اگر آج منکشف ہو گئی ہم پر تو لرزہ داری ہوگا۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اب یہ آقبہ کے لفظ کو پہچانیے،
عقب کہتے ہیں کسی شے کے پیچھے، عقب میں. اسی لیے اس دنیا کے مقابلے میں عقبہ جو پیچھے آنے والی زندگی ہے، اسی لیے عاقبت اسے کہتے ہیں، الہی عاقبت آسان گرداں، اے اللہ ہماری عاقبت کو آسان کیجیے. تو ویسے تو یہ لفظ عقب جو ہے یا عقاب، یہ آئے گا کسی بھی فعل کے کسی بھی نتیجے کے لیے، خواہ وہ نتیجہ اچھا ہو خواہ برا ہو. لیکن عام طور پر اس لفظ کا استعمال جو ہوتا ہے وہ برے سنس میں ہوتا ہے، یعنی جزا کے لیے نہیں بلکہ سزا کے لیے. اور ہمارے ہاں اردو میں تو یہ لفظ عقوبت، یہ عقوبت جو ہے بڑھتا ہے ذوق جرم یہاں ہر سزا کے بعد، اسی طریقے سمجھئے کہ یہ عقوبت جو ہے وہ ہے سزا. اب یہاں فرمایا فَعَاقَبَهُمْ، تو اللہ نے ان کو سزا دی. کیا سزا دی؟ نفاقاً فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر نفاق کے بیج بو دیے، ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا. فَعَاقَبَهُمْ نفاقاً فی قلوبہم إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور شدید بات ہے، یہ نفاق وہ ہے کہ جس کی جڑیں اب دلوں کے اندر سے کبھی ہلیں گی نہیں، کٹیں گی نہیں، بلکہ یہ الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے جس دن تک، جس دن کے یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، قیامت کی پیشی کے دن تک کے لیے اللہ تعالی نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اس عہد کی جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا. وبما کانوا یکذبون، اور بسبب اس جھوٹ کے کہ جو انہوں نے بولا. یہ آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کے الفاظ کو اچھی طرح سمجھ کر اب آئیے ملت پاکستان پر اس کو اپلائی کیجیے. قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا اگر آپ اس کو اساطیر الاولین کے رنگ میں لیں گے کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ 1400 برس پہلے کی ایک بات ہے، تو گویا کہ قرآن مجید سے آپ کا اپنا تعلق منقطع ہو جائے. یہ تو سورہ انبیاء میں فرمایا گیا فیہ ذکرکم، اس میں تو تمہارا تذکرہ موجود ہے، یہ تو آئینہ ہے جس میں تم اپنی صورت دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ عظمت قرآن پر میرے محدود علم کی حد تک عظیم ترین اور جامع ترین حدیث ہے حضور کی، بڑا طویل خطبہ ہے وہ. اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنتن، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوال کیا فمل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے خبر دی ہے کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو یہ بھی بتا دیجئے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. یہ مخرج کہتے ہیں یہ ایگزٹ، یہ ایگزٹ جو لکھا ہوا ہے، یہ ایگزٹ کیوں لکھا ہوا ہے اور سرخ کیوں اس کو روشنی دے رکھی ہے، خدا نہ خواستہ یہاں کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ یہاں سے نکلنا فوری طور پر لازم ہو جائے، بجلی بھی آف ہو جائے، تو یہ ایگزٹ جو ہے یہ آپ کو نظر آتا رہے کہ یہاں سے فوراً نکلو، تو یہ مخرج ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا فمل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضور پھر ہمارے لیے رستہ کیا ہوگا نکلنے کا. بلکہ اس میں ایک لطیف بات کی طرف توجہ دلایا کرتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم سوال کچھ اور کرتے، ہم تو سقراط مقراط ہیں نا، ہم تو علمی سوال کرتے کہ حضور کیوں ہوگا یہ فتنہ، کہاں سے آئے گا یہ فتنہ، کیا ہوگا یہ فتنہ، ہمارے سوالات علمی ہوتے، کیوں کب کیسے کہاں سے، یہ سارے سوالات آپ کو نوٹ کیجئے گا کہ اس کے جوابات علمی ہوں گے. عملی سوال جو ہے وہ کیا ہے کہ اس سے بچنے کی شکل کیا ہوگی. صحابہ کرام کا ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ عملی تھا، یہ نہیں پوچھا کب ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس کی تفاصیل بتائیے، کچھ بھی نہیں پوچھا. پوچھا تو صرف یہ کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا. اب آپ نے فرمایا کتاب اللہ، یہی ہے دی اونلی ایگزٹ، دی اونلی پروٹیکشن، بچانے والی شے فتنے سے وہ یہ ہے. اور اس کے بعد جو تین جملے آئے ہیں، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبا ما بعدکم، اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں ہیں، تمہارے بعد والوں کے حالات بھی ہیں، نوٹ کیجیے گا اس کو. اور پھر یہ وہ شے ہے کہ جس میں اللہ کا حکم ہے، وہ حکم ما بینکم، جو اختلافات میں تمہارے مابین قیامت تک ہوں گے ان سب کا حکم، ان کا فیصلہ بھی اس میں موجود ہے. تو اسی طرح کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ جو اس قرآن مجید میں آنے والے حالات کی بھی عکاسی ہے، آنے والے دور کی ہلکی سی ایک تصویر دیکھ، علامہ اقبال نے جو کہا وہ ان الفاظ میں، اب آپ ملت اسلامیہ پاکستان کی تصویر دیکھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مجمع میں یقیناً میرے ہم عمر اور مجھ سے بھی زیادہ عمر والے لوگ موجود ہیں، وہ یاد کریں کہ تحریک پاکستان کے دوران کیسے کیسے وعدے ہم نے اللہ سے کیے، کس طرح سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں کی تھیں، کتنے واضح اعلانات اور بیانات قائد اعظم کے موجود ہیں کہ ہمیں پاکستان کائے کے لیے چاہیے۔ پوچھا گیا تھا کہ دستور کیا ہوگا پاکستان کا، جواب یہ تھا کہ ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا ہے، ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں۔ وہاں کا نظام کیا ہوگا، ہمارا نظام طے شدہ ہے، ہماری قومیت کی بنیاد مذہب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری قومی روایات ہیں، ہمارے اپنے ہیں اصول مساوات و حریت و اخوت۔ ہم پاکستان چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم دنیا میں، اس جدید دنیا میں اسلام کے عمرانی اور عمرانی تعلیمات کا کی ایک تجربہ گاہ بنائیں پاکستان کو، اسے پوری دنیا میں روشنی کا ایک مینارہ بنائیں کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائی ہوئی ہدایت، جو ہوتا ہے وہ معاشرہ جو اسلام بناتا ہے، یہ ہے وہ سیاست جس کی تنظیم اسلام نے کی ہے، یہ ہے وہ معیشت کے جو اللہ نے اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کتنے ان اعلانات، کتنے بیانات، کتنی تقاریر، خیر چھوڑ دیجئے کہ قائد اعظم کی تقاریر کیا تھی اور یہ کہ اور دوسرے ہمارے زعماء کے اعلانات کیا تھے اور کس بنا پر علماء کرام نے پھر ساتھ دیا تھا، لیکن میں تو اصل میں یہاں توجہ دلانا چاہتا ہوں ان عوام کی طرف جنہوں نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی کہ انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے اللہ ہمیں نجات دے دے، ہم تیرے بندے بن کر رہیں گے، ہم تیرے دین کو نافذ کریں گے، ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ میں ایک ادنا کارکن تھا اس وقت، میری عمر وہ 13-14-15 برس، یہ 3 سال ہے میرے ہائی اسکول کے، بلکہ 2 سال کہنے چاہیے، اور میں اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ایکٹیو ممبر تھا۔ ہمارا ضلع جو ہے مشرقی پنجاب کا، وہ پسماندہ اضلاع میں شمار ہوتا ہے، ضلع حصار، اس پورے ضلع میں کوئی کالج تھا ہی نہیں، اور پہلے تو بہت سے ایسے اضلاع تھے کہ جن میں کوئی کالج کا وجود نہیں تھا، بس ہائی اسکول تھے۔ ایک قصبہ بھیوانی تھا جہاں کے ہندوؤں کا ایک قومی کالج تھا، باقی پورے ضلع میں کوئی کالج گورنمنٹ کا یا مسلمانوں کا نہیں تھا، لہذا اسٹوڈنٹس فیڈریشن بھی جو وہاں کی تھی تو وہ کل کی کل ہائی اسکول کے طلبہ پر مشتمل تھی۔ میں حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا۔ حبیبیہ حال میں سن 46 میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا فیڈریشن کا، جس میں قائد اعظم تشریف لائے تھے اور تلواروں کی محراب بنا کر اس کے نیچے سے گزارا گیا تھا قائد اعظم کو۔ میں اس میں ضلع کے 2 نمائندوں میں سے ایک نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا۔ قائد اعظم کی تقریر تو ہمارے پلے نہیں پڑی تھی، انگریزی میں تھی، اور ہم ایک پسماندہ ضلع سے تعلق رکھنے والے ہائی اسکول کے طالب علم، نئی جماعت تھی میری وہ، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ تقریر تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن یہ کہ بہرحال فنکشن میں چلی۔ ہم نے جس طریقے سے کام کیا، عیدین میں، جمعے کے اجتماعات میں، مسلم لیگ کے بیچز، پاکستان کے جھنڈے جس طریقے سے تقسیم کیے، جس طریقے سے ان کو فروخت کیا، جس طریقے سے کہ دعائیں اجتماعی کی گئی ہیں مساجد کے اندر، جمعے کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماعات میں، کم سے کم یہ کہ میں تو اس میں سے گزرا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں نے اس وقت جو کیفیت اختیار کی تھی، اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اجتماعی عہد سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس سے کم تر کوئی شے اس کی تعبیر کے لیے درست نہیں۔ اگرچہ آج اس ایشو کو کنفیوز کر دیا گیا ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس کنفیوژن میں سب سے بڑا حصہ ان کا ہے جو اپنے آپ کو مسلم لیگی کہتے ہیں اور جو ان کے سینئر موسٹ لوگ۔ میں آپ کو اس وقت جو حوالہ دینا چاہتا ہوں، میں اغیار کا نہیں، سوشلسٹوں کی باتیں یا کمیونسٹوں کی باتیں یا اور مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کی باتیں، ان سے کوئی بحث نہیں ہوئی۔ میں آپ کے سامنے 2 مثالیں تو لانا چاہتا ہوں ایسی شخصیتوں کی کہ جو اب مرحوم ہو چکے، اور 2 وہ کہ جو اب بھی موجود ہیں۔ یاد کیجئے حسین شہید سہروردی، انہوں نے برملا کہا تھا کہ یہ صرف ایک معاشی جدوجہد تھی، معاشی مسئلہ تھا، دین و مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ اس میں بہت آؤٹ اسپوکن تھے، کبھی انہوں نے He never chewed his words، جو کہا برملا کہا۔ چلیے ان کو چھوڑیے کہ وہ ذرا کچھ کہا جاتا ہے کہ کنٹروورشیل شخصیت بن گئے تھے یا تھے، لیکن جناب نور الامین وہ تو اول تا آخر وہ مسلم لیگ ہی رہے، پاکستانی رہے، ان کی کریڈینشل جو ہے کبھی بھی ڈاؤٹ کے اندر نہیں آئے، کسی شک و شبے کی زد میں نہیں آئے۔ ان کا جو اردو ڈائجسٹ میں طویل انٹرویو چھپا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ معاشی مسئلہ تھا، یہ لوگ تو وہ ہے کہ جو ماضی کا حصہ بن چکے، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، میاں ممتاز محمد خان دولتانہ نے برملا کہا یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا، سیاسی تحریک تھی، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے بعد جو کمر کس لی ہے، اب ولی خان صاحب نے کمر کسی ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھود کھود کر انڈیا آفس سے کبھی کوئی خط کبھی کوئی تحریر نکال کر لاتے تھے، وہ تو جو کر رہے تھے کر رہے تھے، ان سے کوئی شکوہ نہیں، اس لیے کہ وہ کبھی بھی مسلم لیگی یا پاکستانی نہیں رہے، انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو کبھی پیش نہیں کیا۔ لیکن یہ کہ سردار شوکت یاد تھا، جن کے لیے ہم نے نعرے لگائے تھے، ہانسی اور حصار آئے تھے وہ، اور شوکت پنجاب کے ہم نے نعرے لگائے تھے گلے پھاڑ پھاڑ کر، وہ آج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو چند چھوکروں کا ایجاد کردہ نعرہ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے سنا ہے واللہ عالم، دروغ برگردن رابی کے آج وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم تو مسلمان تھے ہی نہیں، ان کی حیثیت ایک میرے وکیل کی تھی، جیسے کوئی ہندو وکیل کو اپنے مقدمے کے لیے کر لیا کرتا تھا، ایسے ہی ان کا معاملہ تھا، اور یہ کہ یہ اس کا کوئی تعلق دین و مذہب کے ساتھ نہیں تھا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ وہ دو شخصیتیں مشرقی پاکستان بنگال کی ہیں، مسلم بنگال سے تعلق رکھنے والی، جو تحریک مسلم لیگ کا مولد بھی تھا کہ وہی مسلم لیگ بنی 1906 میں، پھر یہ کہ وہی سب سے طویل جہاں مسلم لیگ کی منسٹری رہی ہے وہی ہے، جو موسٹ اسٹرانگ ہولڈ جس کو کہنا چاہیے، اسٹرانگیسٹ ہولڈ، وہ تو مسلم لیگ کا مشرقی پاکستان یا بنگال ہی تھا، مسلم بنگال۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے، اب بچے کچھ پاکستان کا، اس کے یہ ہے معمر ترین رہنما جو یہ فرما رہے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ نوجوان نسل کے ذہن میں اگر انتشار ہے، اگر ان کے ذہن کے اندر وہ کنفیوژن ہے، تو ان کو کیسے بلیم کیا جائے، ان کو کیسے الزام دیا جائے؟ بہرحال میں تھوڑا سبق دینا چاہتا ہوں اس میں بھی، کہ میں اس کا انالیسس کر کے آپ کو بتاؤں کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ اصل میں جو اس ایشو پر کنفیوژن ہے، اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کے تین مختلف اسپیکٹس کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کریں، اگر ان کو گڈمٹ کر دیا جائے گا تو کبھی ریزالو نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے پانی جو ہے ہماری اس دنیا میں، اس کے تین لیولز ہیں، ایک سطح زمین پر پانی ہے، ندی، نالے، دریا، یہ ویزیبل ہے، نظر آتا ہے، ایک ذرا نیچے ہے سب سوائل واٹر، وہ کہیں 30 کہیں 40 کہیں 60 کہیں 70 کہیں 80 فٹ پر ہے، آپ ہینڈ پمپ سے یا کنویں سے نکالتے ہیں۔ ایک ہے وہ 300-400-500 فٹ نیچے جا کر پانی جو آپ ٹیوب ویل کے ذریعے سے نکال کر لاتے ہیں، اور وہ بہترین صاف اور شفاف پانی۔ اسی طریقے سے اس مسئلے کے تین لیول ہیں، جو بالکل رائٹنگ آن دی وال کے مانند ہے، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اگر یہ نعرہ بچوں نے ایجاد کیا تو، اور بزرگوں نے بنایا تو، اس میں کوئی شک شک نہیں کر سکتا کہ بر صغیر ہند و پاک کی تمام مسلمان قوم اگر مسلم لیگ کے جھنڈے تلے اور پاکستان کی تحریک کے لیے جمع ہوئی ہے، تو وہ صرف کسی اپیل اور اسی نعرے کی بنیاد پر۔ اب اگر سردار شوکت ہے آپ کے ذہن میں کچھ اور تھا تو وہ لیے پھرے، اگر دولتانہ صاحب کے ذہن میں کوئی اور بات تھی تو وہ اپنے تک اسے رکھے۔ لیکن یہ کہ اگر سپورٹ ملی ہے، عوامی اگر انہیں کوئی تعاون حاصل ہوا ہے، اگر راجکماری سے لے کر اور درہ خیبر کا مسلمان جو ایک جھنڈے تلے آیا ہے، تو وہ سوائے اس نعرے کے ممکن نہیں تھا۔ یہی نعرہ تھا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو وہ چیز ہے کہ جو پوری دنیا میں اکنالجڈ ہے کہ پاکستان، بلکہ وہ ساتھ بریکٹ کر دیتے ہیں اسرائیل کو بھی، کہ یہ دو ملک ہیں پاکستان اور اسرائیل جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئے۔ میرے نزدیک اسرائیل کے بارے میں یہ بات غلط ہے، اگر وقت ہوا تو میں شاید آج بھی اس کی وضاحت کروں، لیکن یہ کہ پاکستان کے بارے میں 100% درست ہے کہ یہ مذہب کے نام پر وجود میں آیا، میں محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، مذہب کے نام پر قائم ہوا، اس میں قطعاً کسی شک و شبے کی، اختلاف کی گنجائش نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی شخص انتہائی ڈھٹائی پر کمر کسی۔ البتہ اب سیکنڈ لیول پر آئیے، اگر ہم یہ کوشچن پوز کریں اپنے آپ سے، خود پوچھیں کہ تحریک مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، دی ریئل موٹیوز بہائنڈ دم، دی ریئل موٹیویٹنگ فورس بہائنڈ دس موومنٹ، وہ کیا تھا؟ یہاں اب اختلاف کی گنجائش ہے، بڑی کھلی گنجائش ہے، اور شاید آپ لوگ ناراض ہوں بعض حضرات، یہاں مجھے ان حضرات کے ساتھ 100% اتفاق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا، یہ میں بھی مانتا ہوں. میرے پاس اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گاڑھا اور نمایاں نظر آنا چاہیے اس کی قیادت میں، جبکہ تحریک پاکستان کی قیادت ہرگز مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں. شریف لوگ، دیانتدار لوگ، مخلص لوگ، محب قوم لوگ، یہ علیحدہ چیز ہے، ہر لفظ کی اپنی کانوٹیشن ہے، لیکن مذہبی لوگ، اور خاص طور پر اس تصور کے مطابق کہ جو ہمارے ہاں مذہبی لوگوں کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اکثریت جو ہے پریکٹسنگ مسلمز کا کو بھی کوالیفائی نہیں کرتی تھی کہ وہ پریکٹسنگ مسلم تھے. علماء کرام جو ہیں بعد میں آئے ہیں، ثانوی طور پر آئے ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا ہے، وہ تو در حقیقت اس نعرے کا مظہر ہے، لیکن یہ کہ اصل تحریک مسلم لیگ اور اس کی اصل قیادت جو ہے وہ ہرگز مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی، لہذا اصل جذبہ محرکہ مذہب نہیں. میں نے ایک طویل تقریر کی ابھی حال ہی میں لاہور میں، اور اس میں میں نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے، اس کا ویڈیو کیسٹ تیار ہو چکا ہے، وہ اس میں آپ کے سامنے آ جائے گا. چشتی صاحب نے وہ واقعہ مجھے سنایا تھا کہ ایک موقع پر مسلم لیگ ہائی کمانڈ کا اجلاس ہوا، اور اس کے وہ آئی وٹنس ہیں، اس میں بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، میں نے نام بھی دیے ہیں وہاں اس میں، اور اس میں مغرب کی نماز کا وقت آیا اور سوائے دو افراد کے کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا نماز پڑھنے. اور یہ تو 1942 کی بات ہے، 1974 کی بات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جب اسلامک سمٹ ہو رہی تھی لاہور میں، تو آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا، مغرب کا وقت آیا اور گزر گیا. اس اجلاس میں کوئی ہلچل تک نہیں ہوئی کہ کوئی وقت کون سا آیا ہے، کون سا جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ شاہ فیصل مرحوم شہید رحمت اللہ علیہ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لیٹ آئے تھے اجلاس میں، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آ کر شرکت کی تھی، باقی یہ کہ اور کون سا نماز پڑھنے والا. تو جو ہماری کیفیت 1974 میں تھی عالمی سطح پر، وہی ہماری 1942 کا وہ واقعہ ہے، وہ ہماری تحریک مسلم لیگ کے سطح پر تھی. بہرحال مذہبی جذبہ نہیں تھا، یہ میں مانتا ہوں، لیکن پھر تھا کون سا؟ اس کے لیے جو شخص کہتا ہے یہ سیاسی مسئلہ تھا، میں یہ کہوں گا یہ پارشل ٹروتھ ہے، مکمل ٹروتھ نہیں. جو شخص یہ کہتا ہے یہ معاشی مسئلہ تھا، میں پھر کہوں گا کہ یہ پارشل ٹروتھ ہے، مکمل سچائی نہیں. مکمل سچائی کیا ہے؟ اصل میں یہ قومی جذبہ تھا، ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی، نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں کرے گی، انتقام لے گی، اس کو ایکسپلائٹ کرے گی. یہ ایکسپلائٹیشن صرف معاشی میدان میں نہیں، سماجی سطح پر بھی ان کے تشخص کو ختم کرے گی. مذہب کو بھی تھریٹ کیا گیا تھا، شدھی سنکن کی تحریکیں چلی ہوئی تھی، ان کے مذہب کو بھی اندیشہ تھا، ان کی تہذیب کو بھی اندیشہ تھا، ان کی زبان کو بھی اندیشہ تھا، ان کی معاشیات کو بھی اندیشہ تھا. اب ظاہر بات ہے کہ جب لفظ قومی آپ استعمال کریں گے تو اس میں تو یہ ساری چیزیں خود شریک ہوں گی. اگر یہ لفظ استعمال کر لیتے دولتانہ صاحب تو بات کلیئر ہو جاتی، لیکن یہی لفظ ان کے پلے نہیں پڑا، وہ ایک بات کہہ کر پھر جب اس وضاحتیں کیے تو دلدل میں پھنستے چلے گئے. لیکن یہ لفظ جو ہے کہ جو طرح کی ان سب چیزوں کو سمو لیتا ہے، اس لفظ کے اندر اس کا جواب ہے کہ اصل میں یہ قومی تھے، ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے نا انصافی کا اندیشہ ہوا. ورنہ اس سے پہلے قائد اعظم کتنے بڑے مسلم اور ہندو اتحاد کے علم بردار تھے، ہمارے علماء اگر اس کے علم بردار رہے ہیں تو کیا قائد اعظم نہیں تھے؟ لیکن یہ کہ قائد اعظم پر پھر ان کے ارادے اور ان کی ذہنیتیں جو ہیں وہ جلد منکشف ہو گئی، کچھ لوگوں کو اس کے سلسلے میں دیر لگی، بات جو ہے ان پر پورے طور سے منکشف نہیں. ہندو ذہنیت اور اس کے اندر جو ابھرتا ہوا طوفان، اندر جو لاوا پٹ رہا تھا انتقام کا، وہ ظاہر ہو گیا نا فال آف ڈھاکہ کے بعد، جب وہ جواہر لال کی بیٹی اور موتی لال کی پوتی کی زبان پر وہ الفاظ آئے کہ وی ہیو ایونجڈ اور 1000 ڈیفیٹ. یہ ذہنیت ہے ہندو کی، یہ پٹیل کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی مونجے اور ساورکر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ایک ایسی عورت کے ہیں کہ جس کے پورے خاندان کا دین و مذہب سے سرے سے کوئی تعلق نہیں. اس موتی لال کی پوتی اور جواہر لال کی بیٹی، لیکن اس کے اندر بھی وہ انتقام کا جذبہ جو ہے وہ اس شدت کے ساتھ. تو اصل میں یہ قومی تحریک. اب آئیے تھرڈ کوشچن. اب یہاں بات آئے گی بڑی صاف شفاف ہو کر کہ اس قومی، اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی جسے ایک بڑی قوم سے یہ اندیشہ لائق تھا. کیا وہ نسل کی بنیاد پر قوم تھی؟ نہیں. کیا وہ ایک زبان کی بنیاد پر قوم تھی؟ ہرگز نہیں. کس بنیاد پر قوم تھی؟ اس کی قومیت کی بنیاد سوائے مذہب کے اور کوئی ہے نہیں. لہذا ہم وہیں پہنچے جہاں سے چلے تھے. پاکستان کی جڑ بنیاد سوائے مذہب کے کوئی نہیں. اس کے لیے جسٹیفیکیشن کو جسٹیفیکیشن کوئی نہیں. میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہے نا پاکستان کا استحکام اور اس کا دوام اور اس کی بقا اور اس کی عزت، میں کہتا ہوں اس کے وجود کا کوئی جواز نہیں ہے اگر یہاں اسلام نہ ہو. یہ میں ابھی اور آگے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. بہرحال یہ تو میں نے صرف اس کنفیوژن کو میں نے چاہا کہ ریزالو کر دوں، ورنہ اصل مسئلہ میرا کیا تھا کہ در حقیقت اصل معاملہ جو ہے کسی تحریک کی کامیابی کا وہ تو وہ ہے کہ جب عوام اس کے ساتھ آ جائے. اور عوام کس بنیاد پر آئے؟ وہ اسلام کا نعرہ تھا، وہ اسلام کی پکار تھی، وہ اسلام کے وعدے تھے، وہ اللہ کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگی ہوئی دعائیں تھیں، وہ تھا وہ عہد کے جو ہم نے کیا تھا کہ اللہ تو ہمیں خطہ ارضی عطا فرما تو ہم تیرے دین کو قائم کریں گے، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے. اور قائد اعظم کے الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ ممکن نہیں ہے کہ اسلام نے جو انسانی حریت اور مساوات اور عدل اور انصاف کی جو اٹرنل اور ابدی تعلیمات دی ہیں اصولی، ہم ان کا ایک تجربے گاہ کی بنانا چاہتے ہیں دلی قوم. یہ بہت خوبصورت الفاظ ہے. تو یہ ہے وہ عہد جو ہم نے کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے. وہاں تو چھوٹا عہد تھا کہ اگر تو دولت دے دے گا تو ہم تیری راہ میں سر کریں گے، یہاں اس سے بہت بڑا عہد تھا اور کلیکٹو لیول پر تھا. بر صغیر پاک و ہند کی پوری مسلمان قوم کا اجتماعی عہد تھا کہ اللہ اگر تو ہمیں پاکستان عطا فرما دے تو ہم وہاں تیرے دین کا بول بالا کریں. اب یہاں دوسرے لفظ کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، من فضل ہی. یہ فضل کا لفظ میں نے نوٹ کرایا تھا نا، دو مرتبہ آیا یہاں. لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے. اور پھر فرمایا فلما آتاہم من فضلہ، اور جب اللہ نے عطا فرما دیا انہیں اپنے فضل سے. یہ بھی میں پورے انشراح صدر کے ساتھ ود آؤٹ اینی فیئر آف کنٹرڈکشن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بنا ہے تو یقیناً اللہ کے فضل سے بنا ہے. اس میں جو شخص بھی حالات کا جاننے والا ہے، میں اسے صرف یہ کہ ایک نگاہ بازگشت ڈالنے کی دعوت دوں گا کہ ذرا غور کرے. پہلی بات تو یہ کہ ذرا سوچئے، کیا ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کی مسلمان قوم اپنی تعداد، اپنی بیداری، اپنا سرمایہ، اپنی تعلیم، اپنی تنظیم، ان پانچ باتوں کے اعتبار سے ہندو کا کسی بھی درجے میں مقابلہ کرنے کے قابل تھی؟ پانچوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے، معاملہ صرف عدد کا نہیں ہے. نیومیریکلی ایک اور تین یا ایک اور چار کی نسبت یہ اتنی بڑی نہیں ہے. تعلیم، تنظیم، بیداری، سرمایہ، ان چار چیزوں کو ایڈ کیجئے تو کیا مسلمان قوم اس قابل تھی کہ ہندو کے الگ رغم اس کی بھارت ماتا کے ٹکڑے کروا کر گاندھی کے ان الفاظ کی موجودگی میں کہ پاکستان میری لاش پر بن سکتا ہے، کیا مسلمان اس قابل تھے واقعتا کہ پاکستان گڑوالے؟ پھر نمبر دو، یہ چونکہ ولی خان صاحب کی ریسرچیں اور اب جو ہمارے شوکت حیات خان صاحب نے ان کے ساتھ جوائن ہینڈز کیے ہیں، تو اب وہ یہ کہ جھنڈا بھی بتا رہے ہیں کہ قائد اعظم کو بنایا ہوا نہیں تھا، ماؤنٹ بیٹن کا تھا، واللہ اعلم کیا کیا ریسرچیں کہاں کہاں سے چون ڈھونڈ کر لائیں گے لوگ. اس لیے کہ جب نیت میں خلل پیدا ہو جائے تو آدمی کو نہ معلوم کیا کچھ نظر آنے لگتا ہے. بہرحال اس کو نوٹ کر لیجئے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ماضی میں ہو سکتا ہے کہ انگریز کی سرپرستی مسلم لیگ کو رہی ہو. آئی وونٹ ڈینائی اٹ، اس لیے کہ یہ تو
دنیا میں تمام مملکتوں کا اور تمام حاکموں کا ایک مشترک رویہ ہے. وہ اپنے ہاں دیکھتے ہیں جتنی ڈویژنز کی جا سکے اتنا ہی اچھا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. اپنے رول کو مستحکم رکھنے کے لیے انہوں نے اگر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کو, یہ نہیں کہ پیدا کیا, نفرت تو تھی لیکن اس نفرت میں تلخی کا زہر گھولا ہو تو میں اس سے, میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا, میں کنٹیسٹ نہیں کروں گا اس پوائنٹ. ہو سکتا ہے. ویسے تو یہ کہ کانگریس بھی بنی تو ایک انگریز کی رہنمائی میں بنی اور مسلم لیگ بھی بنی تو ایک انگریز کی رہنمائی میں بنی, یہ بات علیحدہ ہے, اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن یہ کہ تحریک مسلم لیگ کے دوران میں, ابتدائی سٹیجز میں, اس کو کوئی آشیرواد مسلم انگریزوں کی رہی ہو, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا, انگلستان میں حکومت کس کی تھی؟ اگر کنزرویٹوز کی ہوتی تو یہ سارے شکوک و شبہات ویلڈ ہو جاتے کہ جو شوکت حیات خان صاحب اور ولی خان صاحب جو ہے کھود کھود کر لاتے. وہاں تو لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی. لیبر کبھی بھی پرو مسلم نہیں رہی, پرو مسلم لیگ نہیں رہی, پرو قائد اعظم نہیں رہی. اس وقت کا وزیر اعظم جو تھا انگلستان کا, ایٹلی, قائد اعظم سے سخت نفرت کرنے والا, مسلمانوں سے سخت بغض رکھنے والا. اب تو یہ اوپن ریکارڈ ہے, اٹس اے پارٹ آف ہسٹری. اس وقت کا گورنر, اس وقت کا وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن, گاندھی کا تو وہ چیلا تھا. اور اس کی جو پنڈت نہرو کے ساتھ ذاتی دوستی, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو پنڈت نہرو کی دوستی اس پورے خاندان کے ساتھ تھی, میں اس سے آگے کا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, وہ بھی سب کو معلوم ہے. اور قائد اعظم کی جس نفرت کے ساتھ, جس کنٹمپٹ کے ساتھ ذکر کرتا ہے ماؤنٹ بیٹن, اب یہ تو کتابیں لکھی جا چکی ہیں, یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو اب کہیں آپ کو جا کر کسی عجائب گھر سے تلاش کرنی پڑے, دنیا میں موجود ہیں کتابیں. پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان بنے؟ لیبر گورنمنٹ کبھی یہ نہیں چاہ سکتی تھی کہ پاکستان بنے, لیکن پاکستان بنا. واقعہ یہ ہے کہ یہ جب بنا ہے اس وقت یہ ہندو اور انگریز دونوں کی خواہشات کے الگ رغم بنا ہے. اور یہ چیز میں نے ایک کتاب پڑھی ہے, فریڈم ایٹ مڈ نائٹ, اس کے مصنفین نے کوٹ کیا ہے کہ جب جواہر لال نہرو اور پنڈت اور سردار پٹیل, جب ان دونوں نے طے کر لیا کہ اب وہ تنگ آ گئے تھے اصل میں اس منسٹری سے جو بنی تھی جس میں مسلم لیگ کے پاس فائنینس تھی, نواب زادہ لیاقت علی خان مرحوم کے پاس تنگ آ گئے تھے, تنگ آ کر انہوں نے کہا کہ ان مسلموں سے اب پیچھا چھڑاؤ اور دو انہیں پاکستان, دفع کرو, اب ہمارا معاملہ نہیں چل سکتا. لیکن اس وقت انہوں نے جا کر ماؤنٹ بیٹن سے پرسنل ریکویسٹ کی کہ باپو سے یہ بات ہم نہیں منوا سکتے, یہ آپ ہی منوائیں گے, اس لیے کہ وہ چیلا تھا گاندھی کا. یہ ہے پاکستان کا جینیسس, اس کو ذہن میں رکھیے. اب اس سے بھی آگے آئیے وہ ہسٹوریکل فیکٹ. ایک مرحلہ ایسا آیا ہے کیبنٹ مشن پلان کا, آپ کو معلوم ہے یہ قائد اعظم کی, میں سمجھتا ہوں کہ تدبر کا شاہکار ہے, سیاسی بصیرت کا شاہکار ہے. اس وقت انہوں نے محسوس کر لیا کہ اگر میں اڑ گیا تو بالکل یہ یونی لیٹرل معاملہ کر لے گی لیبر گورنمنٹ کانگریس کے ساتھ, اور پھر ہم بالکل رہ جائیں گے پیچھے. لہذا انہوں نے اس وقت ہی ٹوک اے اسٹیپ بیک, اور انہوں نے کیبنٹ مشن پلان کی اسکیم کو تسلیم کر لیا. اسکیم کیا تھی ذرا نوٹ کیجئے, ہندوستان ڈیوائڈ نہیں ہو رہا تھا پھر, تین زون بن رہے تھے اور اس کی ایک سینٹرل گورنمنٹ وجود میں آتی. یہ زونز جو ہے آٹونومس ہوتے, لیکن اصل اختیارات تو مرکز کے پاس تھے نا, ڈیفنس اس کے پاس, بجٹ اس کے پاس, فورن پالیسی اس کے پاس, تو اصل طاقت تو اس کے پاس ہی ہونی تھی. صرف ایک آپشن یہ دیا گیا تھا کہ 10 سال کے بعد جو زون علیحدہ ہونا چاہے اسے ایک آپشن ہوگا. قائد اعظم نے تسلیم کر لیا. اس کے معنی کیا ہیں اچھی طرح سمجھیے, کہ ایک ابتدا ہی سے آزاد خود مختار پاکستان کے مطالبے سے قائد اعظم دستبردار ہو گئے, ہے یا نہیں؟ 10 سال بعد کا امکان ہے. اس وقت وہ ایک علیحدہ پوری طرح خود مختار اور آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان وجود میں نہ آتا, اگر کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ کیری آؤٹ ہو جاتا اور قائد اعظم اسے تسلیم کر چکے. اس کی وجہ بھی صاف ہے, قائد اعظم نے بارہا کہا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, یہی تو سکے تھے نا جن کا آج رونا ہم رو رہے ہیں. تو انہیں معلوم تھا کہ اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو کھڑا تو وہ لیڈر ہوتا ہے جسے معلوم ہو کہ میرے پاس طاقت ہے اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو میرے ایک اشارے کے اوپر جو ہے میدان میں آ جائیں گے. قائد اعظم نیو ہز پوزیشن، وہ اپنے آپ کو جانتے تھے، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ تھا، جو کچھ ان کے پیچھے تھا، اصل معاملہ تو ایک فرد کا نہیں ہوتا بلکہ جماعت کا ہوتا. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت وہ شکل اختیار کی. اب آپ نوٹ کیجئے پھر وہ کیوں نہیں ہوا. پنڈت نہرو کی مت ماری گئی، مت مارنے والا وہ اللہ ہے. قرآن مجید میں، یہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے مابین ہے، بین اس بہ رحمان، جدھر جاتا پلٹ دیتا ہے. وہ پنڈت جی چپ نہیں رہ سکے، خاموش بھی تو رہ سکتے تھے نا. انہوں نے کہا کہ 10 سال بعد کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ آیا، اور پھر وہی تدبر کا شاہکار ہے قائد اعظم کی کہ انہوں نے فوراً ود ڈرا کیا، اس لیے کہ اب الزام قائد اعظم پر نہیں تھا، اب پنڈت نہرو پر تھا کہ وہ اس کو ان دی رائٹ ارنسٹ خلوص کے ساتھ قبول نہیں کر رہے. اور چونکہ اس وقت نہرو پریزیڈنٹ تھا کانگریس کا، یاد کیجئے گا، میں نے کتاب پڑھی ہے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی، انڈیا ونس فریڈم، اور میں حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ مولانا نے اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر کی صرف ایک غلطی تسلیم کی ہے، صرف ایک غلطی. گاندھی کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے، پنڈت جی کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے، سب کچھ کیا ہے، اپنی صرف ایک غلطی مانی ہے پورے پولیٹیکل کیریئر کی کہ میں نے اس وقت کانگریس کی جو صدارت تھی جو قبول نہیں کی، یہ میرا بہت بڑا بلنڈر تھا. حالانکہ بہت پریشر تھا ان پر کانگریس کی طرف سے کہ صدارت وہی رکھے، لیکن قائد اعظم نے جو انہیں ڈیمورلائز کر دیا تھا شو بوائے کہہ کر، میرے نزدیک یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اب ان کے اندر وہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے اوپر اس لیبل کو برقرار رکھے، لہذا انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اور اس کے نتیجے میں نہرو تھا اس وقت پریزیڈنٹ، اور نہرو کے سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کر قائد اعظم نے بھی ڈرا کیا. بتائیے، میں اس سے نتیجہ یہ نکالتا ہوں کہ ایک آزاد اور آزاد خود مختار پاکستان واز تھرسٹ اپون اس بائی اللہ سبحانہ و تعالی. تم پیچھے ہٹ رہے ہو، ہم تمہیں پورا آزاد خود مختار پاکستان دیتے ہیں، تم نے ہم سے کچھ معاہدے کیے. فننظر کیف تعملون، اب ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو. قرآن مجید میں تو یہ بار بار آیا کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. فننظر کیف تعملون، اب تمہارا کرتے عمل کیا ہو. ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور آگے آئیے. پاکستان اب تک بھی جس حد تک بھی قائم ہے، جتنا بھی قائم ہے، وٹ ریمینز آف پاکستان، میں اس کے بارے میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ سوائے ڈیوائن گریس کے اور کوئی چیز اس کو قائم رکھنے والی نہیں. ہم نے تو اس کو بگاڑنے کا اور اس کی جڑیں کھودنے کا امکانی حد تک جو ہم سے کوشش ہو سکتی تھی ہم کر چکے. اب میں اس کے لیے جو ہسٹوریکل اس وقت آپ کے سامنے ایویڈنسز لانا چاہتا ہوں، اس میں نمبر ایک یہ کہ یاد کیجئے جب یہاں صدر ایوب صاحب تھے اور نیا نیا مارشل لا تھا اور مارشل لا کا بڑا روب اور دبدبا تھا، اب تو وہ بیچارہ مارشل لا جو ہے اس کی کچھ حیثیت اور ہو گئی ہے ہوتے ہوتے، لیکن یہ پنجاب وہ جو ملتانی زبان میں کہاوت ہے کہ تھیندے تھیندے تھی گئے، تو اب ہوتے ہوتے نہ معلوم کیا ہو گیا ہے. لیکن وہ پہلا مارشل لا تصور کیجئے، اس وقت کیا نقشہ تھا. اس وقت جبکہ وہ کوس لمن الملک بجا رہے تھے، نو وار پیکٹ کی آفر دی تھی کہ نہیں، نہیں جوائنٹ ڈیفنس، جوائنٹ ڈیفنس آفر. اب جوائنٹ ڈیفنس کے معنی کیا ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں تل کے اوٹ میں پہاڑ ہوتا ہے. آج کل بجٹس جو ہیں نیشنل بجٹس، ان کا سب سے بڑا حصہ کس پر خرچ ہوتا ہے، ڈیفنس پر. جوائنٹ ڈیفنس کی کیا معنی ہے، کامن بجٹنگ. ڈیفنس کا براہ راست تعلق فورن پالیسی سے ہے یا نہیں، جوائنٹ ڈیفنس کے معنی کیا ہے، کامن فورن پالیسی. اگر یہ جوائنٹ ڈیفنس نہرو مان لیتا تو کیا پھر ہم اسی کیبنٹ مشن پلان کو ریورٹ نہیں کر رہے تھے، وہی مرکز، اسے آپ کانفیڈریشن کہہ لیں، اسے آپ زونل سکیم کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. ہم نے پھر آفر کی، اس وقت آفر کی جبکہ اس ملک کے اندر کوئی پولیٹیکل اپوزیشن جو ہے ایوب کو چیلنج کرنے والی موجود نہیں تھی. اس وقت کس نے ٹھوکر ماری، یاد ہے الفاظ، بڑے ہی تمکنت اور غرور کے ساتھ کہا تھا پنڈت نہرو نے، ڈیفنس اگینسٹ ہوم. وہ بھی دوسرا موقع ہے کہ اس کی مت ماری گئی تھی اور اللہ تعالی نے اس کے دل کو پھیرا. اور ان دونوں ہی مواقع کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی نے یہ تبصرہ کیا تھا اپنے باپ کے بارے میں کہ ہمارے بابا جان، یہ اندرا گاندھی کا جملہ ہے، ہمارے بابا جان کو سیاست تو نہیں آتی تھی، وہ تو صوفی آدمی تھے. واقعہ یہ پاکستان کا اس شکل میں وجود میں آنا بھی اس کی حماقت، اور ہمارے لیے وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مشیت. یہ تو ڈیبٹ اور کریڈٹ کا معاملہ ہے، کسی کے حق میں کریڈٹ ہے تو کسی کو ڈیبٹ جائے گا. اس کی حماقت ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ان ڈسگائز، اور پھر پاکستان کا اس شکل میں قائم رہ جانا دوبارہ پھر اسی کی حماقت. پھر 1965 میں جیسے اللہ نے بچایا، وہ بھی یاد کیجئے کہ بی بی سی جو ہے وہ خبر نشر کر چکی تھی فال آف لاہور، اور سنا یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پر بھی کوئی سین دکھا دیے گئے تھے. اس قدر یقینی تھا لاہور کا اس وقت، اس دن ایک دن کے اندر گر جانا. اور جیم خانہ کلب میں ان کے جنرلز نے کہا تھا شام تک پہنچ کر شراب پیئیں. لیکن کیا ہوا تھا؟ دیکھیں یہ بھی قرآن مجید سے ملے گا اس کا جواب. ہوا کیا تھا؟ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. وہ جو مبہوت ہو کر رہ گئے کہ وی آر ہیونگ نو ریزسٹنس، بات کیا ہے؟ آر وی بینگ ٹریپڈ؟ اور اس کی وجہ سے وہ رک کر رہ گئے. یہ وہ چیز ہے جو ڈیسائسو ہو گئی پاکستان کے اس کو بتا دوں. آگے چل کر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 1971 میں بھی یہ بچ جانا ہمارا معجزے سے کم نہیں ہے. اس پاکستان کا چلیے میں اس کو تشریح کر ہی دیتا ہوں. فال آف ڈھاکہ کے بعد آپ اندازہ کیجئے ہمارا مورال کہاں تھا. زمین پر نہیں، تحت السرا میں پہنچ چکا تھا. اور ہندوستان کا مورال کہاں تھا؟ سوریا پر، آسمان پر. ہمارے حوصلے پست، دل ٹوٹے ہوئے. ہمارا کتنا سامان ان کے قبضے میں آیا، کتنا اسلحہ ان کے قبضے میں آیا. 100,000 ہمارے جوان ان کی قید میں آئے. ہماری ایئر فورس کو وہ تقریباً مفلوج کر چکے تھے. ہماری کباڑی پہ آ کر وہ ہمارے نیوی کے جہاز کو ہٹ کر کے گئے. ہمارے ڈیفنسز جو ہے شور کے، یہ جو ساحل کے، ان کو دیکھا جا رہا تھا کہ کہیں وہ اتر تو نہیں رہے. راجستھان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، دونوں طرف سے تھرسٹ اٹھتی جا رہی تھی، سوائے درمیان کے ایک سلیمان کی سیکٹر کے، اور کوئی سیکٹر ہمارا انٹیکٹ نہیں تھا. میرا اپنا گمان یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 6 دن کی مار تھا مغربی پاکستان. جائزہ لے لیں کس چیز نے روکا. کہاں وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے نکسن صاحب، کہاں ان کی ڈائریکٹ ہاٹ لائن پر کوسی جن سے بات، کہاں اسی ڈائریکٹ ہاٹ لائن پر کوسی جن کا اندرا گاندھی کو حکم. اس کے نتیجے میں یونی لیٹرل سیز فائر، یونی لیٹرل سیز فائر یاد ہے. اور نکسن نے اب یہ ڈسکلوز کیا ہے کہ میں نے اپنے آفس کے زمانے میں جتنے مواقع پر سوچا ایٹم بم یوز کرنے کا، ان میں سے ایک وہ موقع بھی تھا کہ اگر یہ رشیا اور بھارت کا معاملہ جو ہے انہوں نے بند نہ کیا معاملے کو، اور یہ مغربی پاکستان کے اوپر بھی الغار کی، تو پھر ہم ایٹم بم یوز کریں گے. یہ آج اس نے ڈسکلوز کر دیا. اب اس نکسن کا دل بھی تو اللہ کی انگلیوں میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہماری تو کوئی وہ نہیں، اس میں ہماری کیا کارگزاری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نمبر 1 ہمارے اس عہد اور معاہدے اور دعاؤں اور گڑ گڑا کر اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کے نتیجے میں اللہ کے فضل کی صورت میں وجود میں آیا. میں نے ان دو چیزوں کو سبسٹینشیٹ کیا ہے ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ. وَمِنْهُمْ مَنْ آحَدَ اللَّهِ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. اب یہاں نوٹ کیجئے، آپ کے اس ملک نے شمسی حساب سے آج سے 5 دن پہلے 38 سال پورے کیے. 39واں یوم استقلال آپ منا چکے. اور میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری تقویم جو ہے وہ ہے قمری. قمری حساب سے پاکستان کا یہ 40واں برس شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بھی 2 ماہ سے زائد گزر چکے. 40واں سال، اس لیے کہ 39 سال اس رمضان مبارک میں 27 رمضان کی جو شب ہے اس میں پورے ہو گئے.
چالیسواں سال شروع ہوا، 3 دن وہ شامل کیجئے، 2 مہینے یہ گزر چکے،
تو 2 مہینے سے زائد اس 40ویں سال کے لیے.
اور میں کیوں یہ سارا اس قدر وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے قرآن مجید سے کچھ اشارات ملتے ہیں. میں اسے نص نہیں کہوں گا، اسے میں دلالت النص، صراحت النص نہیں کہوں گا، لیکن اشارت النص ہے. وہ اشارت النص کیا ہے کہ 40 برس کا عدد جو ہے، کچھ اللہ تعالی کا جو حساب ہے اس میں ایک اہمیت کا حامل ہے. انفرادی زندگی میں ایک انسان کی انفرادی میچورٹی کے لیے بھی 40 سال کی عمر آئی ہے قرآن میں. سورہ احقاف میں فلما بلغ شدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. 40 برس ہی کی عمر میں اکثر و بیشتر نبوت سے سرفراز ہوتے رہے، یا نبوت کا ظہور ہوتا رہا. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے لیکن اس کا ظہور ہوتا ہے، وہ بھی 40 برس کی عمر. دوسری طرف قومی زندگی میں یہ 40 کا حصہ آتا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں. بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالی نے فرعون کے اس ظلم، تشدد، اس غلامی سے نجات دلائی، جیسے کہ ہمیں نجات ملی ہے اس دوہری غلامی سے، بہت اس کے اندر آپ دیکھیں گے کلوز ریزمبلنس ہے. اس کے بعد اب مرحلہ آیا تھا جنگ کا، قتال کرو اب اللہ کی راہ، جیسے کہ ہجرت کے بعد حضور کی سیرت میں جنگ کا مرحلہ آ گیا. حضور ہجرت فرما کر مکے سے مدینے تشریف لائے، اس کے بعد جو جہاد اور غزوات اور قتال فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع ہو گیا. اسی طرح وہاں تھا، وہاں اس قوم نے صاف جواب دیا، کورا جواب، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. اس پر جو اللہ تعالی نے سزا دی ہے انہیں، اس کو نوٹ کیجئے گا، جیسے یہاں ہم سزا کا ذکر کر رہے ہیں نا، فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم، اسی طریقے کی ایک سزا انہیں وہاں ملی تھی. وہ سزا کیا تھی کہ اگر یہ اس وقت بزدلی نہ دکھاتے تو ہم انہیں ارض مقدس ابھی دے دیتے، لیکن انہوں نے جو بزدلی دکھائی ہے اس کی پاداش میں، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنۃً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ اب ان کو 40 برس کی سزا دی جا رہی ہے کہ اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے پھریں گے. یہ 40 برس نوٹ کیجئے. اور واقعہ یہ ہے تاریخی اعتبار سے کہ جب وہ 40 سال پورے ہو گئے، اور انہیں 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کے جو جانشین تھے، ان کے خلیفہ اول، ان کا نام یوشع ابن نون ہے، اور آپ کو بائبل میں جوشوا جو ہے وہ ان کا نام ہے بائبل کا، یوشع. یہ ہمارے ہاں قرآن میں تو نہیں ہے، تفاسیر میں آتا ہے. یوشع ابن نون کی سرکردگی میں اب ایک تحریک اٹھی، اور اس کے بعد ان کی زندگی جو ہے وہ پلٹی، اور پھر انہوں نے فلسطین کو بھی فتح کیا، اور ان کا جو تاریخ کا عہد زرنی ہے اب اس کا آغاز ہوا. فوراً نہیں ہوا، کچھ وقت لگا ہے اس کے بعد بھی، لیکن بہرحال وہ کیفیت بدل گئی. وہ قوم جو بزدلی دکھا رہی تھی اس وقت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی موجودگی میں، اس قوم میں نئی جان پیدا ہو گئی. یہ کیوں ہوئی اس کو بھی سمجھ لیجئے، آپ اس کو ایک کوئی معمولی سی مذہبی بات نہ سمجھیے، اس کا تعلق عمرانیات کے بڑے بنیادی اصولوں سے. اصل میں جس قوم کی کئی نسلیں غلامی میں بیت گئی ہوں، ان کے اندر سے ہمت، جرأت، عزت نفس، غیرت، حمیت، اس کا جنازہ نکل جاتا ہے، کمر ٹوٹ کر رہ جاتی. وہ کئی نسلیں تھیں کہ جو وہاں پر آل فرعون کی غلامی کو جھیل چکی تھی، انہوں نے ان کے اندر سے ان کی عظیمت، ان کا ارادہ، ان کی پختگی، ان کی عزت نفس، اس کو کچل کر رکھ دیا. لہذا بزدلی کا اظہار کیا، اور انہوں نے صاف جواب دے دیا ہم نہیں لڑ سکتے. لیکن اب اس 40 سال کے عرصے میں کیا ہوا، ایک بالکل نئی نسل پیدا ہوئی. وہ نسل ختم ہوئی. اگر حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ وہ پوری جو اس وقت کی نسل تھی وہ ختم ہو چکی. دے ہیو پیرشڈ، اے نیو جنریشن ہیز سپرنگ. وہ پیدا ہوئی ہے صحرا میں، پلی ہے صحرا میں، بڑھی ہے صحرا میں، اس نے سختیاں جھیلی ہیں. اور اقبال کا شعر یاد کیجئے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. وہ جو صحرا کے اندر پلی بڑھی ہوئی نئی نسل تھی، اس کے اندر وہ عظیمت تھی کہ اس نے پھر یوشع ابن نون کی سرکردگی میں وہ معاملات جو ہے شروع کیا کہ جو ان کے جو امیجیٹ جو نسل تھی ان سے پہلے، ان کے والد اور ان کے چچا اور ان کے تایا جس کے اندر تھے، وہ جو جس کام کی ہمت نہیں کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان بھی اپنی تاریخ کے نہایت کروشل مومنٹ سے گزر رہا ہے. 40واں سال شروع ہو چکا ہے، ایک بالکل نئی نسل آ چکی ہے. اگرچہ یہ نئی نسل کنفیوزڈ ہے، اسے ماضی کا بھی صحیح تجزیہ نہیں بتایا گیا، اسے تاریخ سے بے خبر رکھا گیا، اس کے ذہن کے اندر طرح طرح کے انتشار پیدا کیے گئے، اس کو اخلاقاً کرپٹ کرنے کے لیے یہاں باقاعدہ جو ہے سازشیں ہوئی ہیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن پھر بھی ایک نئی نسل آ چکی ہے، اس نئی نسل کے اندر یہ یقیناً مادہ موجود ہے کہ غلط یا صحیح جس چیز کو قبول کر لیں اس کے لیے میدان میں آ جائے. یہ بات تو ہے، اگر صحیح بات کی طرف رہنمائی نہیں ہوگی، ویکوم نہیں رہتا، کسی غلط چیز کو وہ قبول کریں گے اور اس کے لیے میدان میں آ جائے، وہ گردنیں کٹوا دیں گے، وہ اپنے سینوں کو کھول کر گولیاں کھا لیں گے. وہ نئی نسل آ چکی ہے. میں اس امید میں اپنے ایک اذعانی یا وجدانی خیال کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی بھی قسمت بدل دے، شاید کہ 40 سال تک ایک صحرائے تیہ میں بھٹکنے کے بعد، ہم بھٹکتے رہے کوئی منزل نہیں. یہ وہ ملک ہے جس کا آج تک کوئی قانون نہیں، کوئی اس کا دستور نہیں، آئین کوئی نہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو کبھی سنایا ہے، 1952 کی بات ہے، میں جمعیت طلبہ کا ناظم میں آنا تھا اور لاہور سے عزم نکالا کرتا تھا ایک پرچہ 15 روزہ، اس میں ایک صفحہ میں نے مستقلا مختص کر دیا تھا دستوری اور آئینی مسائل، جو بحثیں اس وقت چل رہی تھی اس پر خطوط اور مضامین شائع کرتا تھا میں، اور اس کا عنوان کیا تھا، اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستان کیا ہوگا، دستور بہارا کیا ہوگا. وہ آئین گلستان کیا ہوگا، دستور بہارا کیا ہوگا، جیسے 1952 میں تھا ویسے ہی آج 1985 میں ہے. پورے 33 برس گزر جانے کے باوجود وی آر ویئر وی ور، کوئی قدم اس کے سلسلے میں آگے نہیں بڑھ سکا. کنفیوژن، 73 کا قانون بھی ہے کہ نہیں ہے، جا چکا، کبھی کا دفن ہو چکا، اب نئی دستوسا اسمبلی ہونی چاہیے، اس کی بھی آواز ہے، سردار شیر بہادر مداری صاحب اس پر استعفیٰ دے رہے ہیں، لیکن آپ کے ہاں مضبوط عناصر ہیں جو اب صاف کہہ رہے ہیں کہ گیا وہ، اٹس اے تھنگ آف دی پاسٹ، گون ود دی ونڈ. اب کنفیڈریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، کنفیڈریشن کچھ تو وہ ہے کہ جو اس ملک کے اندر کنفیڈریشن چاہتے ہیں، ایک وہ رہنما بھی موجود ہے جو ملک سے باہر کنفیڈریشن کی بات کر رہا ہے، جو برملا ملک کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، جو صاف کہہ رہا ہے کہ میں موجودہ رجیم کی اسی لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ اسی سے ٹوٹے گی، ملک ٹوٹے گا اسی سے، بادشاہ ہی توڑے گا اس کو. اور پھر یہ کہ اس شخص کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جا کر اس سے ملاقات کی جاتی ہے اور اس کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اپنی طرح کے، ہمیں تو ان کی بہرحال نیت کو اچھا ہی سمجھنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص اس کی پوری زندگی بتا رہی ہے کہ اس کے اندر زہر گھلا ہوا ہے، اس کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر، صرف پاکستان کے خلاف نہیں اسلام کے خلاف، اس شخص کو آپ کتنا آرام کر لیں گے. پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ اگلی آیت سے تعلق واضح ہوگا اصل میں اس کا، لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک امید اپنے ذہن میں یہ لے کر کہ شاید، یہاں ذرا وہ سورہ انبیاء کی آیات یہاں نوٹ کر لیجئے میری گفتگو کے اس مرحلے پر، اس قدر قرآن مجید کی آیات کا ہمارے حالات کے ساتھ کتنا انتباق ہے. تدبر کریں، غور کریں، اپلائی کریں. جیسے کہ علامہ اقبال سے ان کے والد نے کہا تھا، بیٹے قرآن پڑھ رہے ہو؟ جی ابا جان قرآن پڑھ رہا ہوں. بچپن کی بات ہے، تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اب یہ نوجوان بچہ سا حیران رہ گیا، کیا مطلب ہے ابا جان کا؟ پھر ایک مرتبہ سوال کیا، پھر یہ خاموش. پھر ایک مرتبہ باپ نے کہا، بیٹے قرآن پڑھا کرو تو اس طرح، یوں سمجھتے ہوئے کہ گویا یہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، یہ سمجھو، اٹس بینگ ریویلڈ ٹو یو، یو تم ہو اس کے مخاطب اول، تم سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے خطاب کر رہا ہے. اسی خیال کو اقبال نے پھر نظمایا ہے، شعر کا جامہ پہنایا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. یو شوڈ فیل کہ یہ قرآن تمہارے اپنے دل پر نازل ہو رہا ہے. تو قرآن مجید کو اس طرح پڑھیے، دیکھیے اس وقت جس صورت حال سے ہم دوچار ہیں، بلکہ ذرا سورہ انبیاء کی آیت کے بجائے ابھی سورہ توبہ ہی کی اگلی آیت پڑھ لیجئے. ہمارے اس نفاق کا جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 110 میں ہے. فَعَاقَبَهُمْ، یہ تو میں ابھی پچھلی آیت پڑھ رہا ہوں، نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ بِمَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اس کا ایک نتیجہ میں پہلے ذرا عرض کر دوں، بعد میں آیت دیکھیے گا. ایک نتیجہ جو نظر آ رہا ہے ہر شخص کو کہ جو ذرا بھی باشعور ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری پوری قوم پر، ہماری قومی کردار پر نفاق کی چھاپ لگ چکی ہے.